بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة پیغام نصیحت اور عبرت، آج سے انشاءاللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس کا آغاز کرتے ہیں. آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر سیرت کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. نمبر ایک، سیرت کا معنی. نمبر دو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی اور سمجھنے کی اہمیت کیا ہے. نمبر تین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا مقصد کیا ہے. نمبر چار، ان دروس میں میرا طریقہ کار کیا رہے گا، منہج کیا رہے گا. نمبر پانچ، سیرت کے تعلق سے بعض اعتبارات. نمبر چھ، بعض مراجع اور ریفرنسز جن سے میں یہ درست بیان کروں گا انشاءاللہ. نمبر سات، بعض اہم مصطلحات، ٹرمینالوجی سیرت کے تعلق سے. سیرت کا معنی، لغت کے اعتبار سے لفظی طور پر سیرت کا معنی ہے سنت، طریقت یا حالت. اور سیرت سیر سے بھی لیا گیا ہے کہ آپ کسی چیز کے تعلق سے تتبع کرتے ہوئے مختلف حالات جاننے. یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان کی سیرت پڑھی، یعنی اس کی زندگی کی تاریخ میں نے پڑھی، جسے کہتے ہیں بایوگرافی. اور جب ہم بات کرتے ہیں سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، تو ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کو بیان کریں، چاہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو، جہاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں. الغرض، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق خاص اور عام حالات کو جاننے کا نام سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان دروس کی اہمیت یاد رکھیں، سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے. سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا، سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنا، زندگی گزارنا عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں جو ثابت ہے، میں اس کی بات کروں انشاءاللہ بعد اسی پہ کریں گے، جو صحیح روایات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنی آپ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں اور زیادہ علم رکھتے ہیں، اتنی ہی اس چیز کی قیمت آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کی اقتداء و اتباع کرنا فرض ہے، ہر مومن پہ فرض ہے، بلکہ کوئی مومن رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے اور سب لوگوں سے زیادہ نہ کرے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے بچوں سے، اس کے والد سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے، عبادت ہے، ایمان بھی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لے کے آئے، اور اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نہ گزارے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت میں سے یہ چند چیزیں نوٹ کر لیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور محبت، یہ پہلی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بے شک تحقیق تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب آیت نمبر 21. بہترین نمونہ تو ہیں، کس کے لیے ہیں؟ لمن كان يرجو الله، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کو بہتر کرنے کی امید رکھتا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھ جاتا ہے تو پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو جاتی ہے. نمبر دو، شرعی احکام کی معرفت اور کتاب اور سنت کی صحیح فہم. قرآن مجید نازل ہوا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حالات اور مراحل میں قرآن مجید نازل ہوا. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم تفصیل پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی سمجھ آسان ہو جاتی ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جنگ بدر کا ذکر قرآن مجید میں مختصر طریقے سے ہے، یعنی کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی، کتنی تعداد تھی کافروں کی، کس طریقے سے یہ جنگ کی گئی، اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی. تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے اگر ہم سیرت کو نہ پڑھیں؟ تو سیرت کو پڑھنے سے قرآن مجید کی وضاحت ہوتی ہے، آسانی سے سمجھنا ممکن ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر اور اسباب نزول کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سیرت کو پڑھنا ضروری ہے، جس میں نے ابھی عرض کی کہ قرآن مجید نازل ہوا مختلف واقعات، مختلف حالات میں۔ اب اس حالت میں یہ سورت نازل، یہ آیت نازل کیوں نازل ہوئی؟ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، یعنی تفسیر آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ عام بات دیکھ لیں کہ جو آیات مکیہ ہیں اور آیات مدنی، آیات مکیہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اسے مکی آیات کہتے ہیں، اور آیات مدنیہ یہ وہ آیات اور صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہجرت کے بعد، اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن ہجرت کے بعد تو پھر مدنی آیت سمجھی جائے گی۔ اور ان آیتوں کو دیکھیں آپ، یہ آیات جو مکی ہیں چھوٹی آیات ہیں، اور ان میں عقائد اور ایمانیات اور آخرت کا ذکر زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سننے والے اکثر کافر ہیں، ان کو لمبی لمبی آیتیں، لمبے لمبے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے، حج کے، جہاد کے مسائل آپ سمجھائیں گے تو کہاں سمجھیں گے؟ وہ تو اصل چیز سے محروم ہے، بنیاد سے محروم ہے۔ اب جب کسی مخالف سے بات کرتے ہیں، لمبی تقریریں کرتے ہیں، اب دو ٹوک بات کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، تو مکی آیات میں آپ کو آسانی سے ملے گا، عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه يختلفون، چھوٹی چھوٹی آیتیں، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، کتنی آیت میں دو لفظ ہوں گے، تین لفظ، زیادہ نہیں۔ اور جب مدنی آیتوں کی بات آتی ہے تو پھر لمبی آیتیں ہوتی ہیں۔ سورت المائدہ دیکھ لیں آپ، لمبی آیتیں ہیں، سورت البینہ دیکھیں، لمبی آیتیں ہیں۔ تو جو سورتیں جو ہے یا آیات، سب سے لمبی آیت کون سی ہے قرآن مجید میں؟ توحید کی آیت ہے، سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ میں آیت الدین ہے، پورے صفحے کی ایک آیت ہے، سبحان اللہ۔ تو مدنی آیت ہے، تو قرآن مجید نازل ہوا فطرت کے بالکل عین مطابق نازل ہوا، اور ہم نے یہ سمجھنا سیرت سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ سب سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی جو ہم جانتے ہیں سیرت سے، ناسخ اور منسوخ، یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے؟ جب ہمیں تاریخ کا ہی پتہ نہیں، کیونکہ ناسخ منسوخ کے لیے ایک بنیادی شرط ہے کہ تاریخ کا علم ہونا، اور سیرت ہی تاریخ ہے۔ اگر سیرت سے ہم انجان ہوں تو پھر کیسے پتہ ہم لگا سکتے ہیں یہ آیت پہلے نازل، یہ آیت پہلے نازل ہوئی؟ تو سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہو، یہ آیت یہاں پہ نازل ہوئی۔ چوتھے نمبر پہ ایمانیات اور عقائد کی درستگی اور ان میں ثابت قدمی حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صبر و تحمل کا، یعنی ایک مثال قائم کر دی صبر و تحمل کی، دیکھیں آپ اپنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں کی کوئی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، آپ کو تکلیف ہے، آپ کے بچے کو بھی ہے، آپ اپنا علاج نہیں کروائیں گے، بچے کا پہلے علاج کروائیں گے آپ، کیونکہ وہ آپ کا پیارا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بہت پیارے تھے، تو تکلیف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی اور صحابہ کرام کو پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں ہتھیار اٹھاتے تھے، کوئی پتھر مارا کبھی کسی کافر کو؟ کیوں؟ کفو ایدیہ کو، پر ہاتھ روک لو۔ تو کیا کرتے، گزرتے جب دیکھتے عمار بن یاسر کا پورا گھرانہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے اور کوڑے مارے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، صبرن آل یاسر فإنما وعدكم الجنة، تکلیف ہوتی۔ آج ہمارے زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کہ ہم صبر کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر اس سے بڑھ کر تکلیف جو ہے صحابہ کرام کو تھی، کیونکہ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب تھے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کعبے کے قریب آئے تو دیکھا کہ کافر جو ہیں، مشرکین جو ہیں، بدکار ظالم لوگ، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آ گیا، کفو ایدیکم، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور میں بس بے بسی دیکھتا رہا. دیکھیں شریعت کے احکام پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے. جذبات میں آ کے ہاتھ اٹھاؤ قتل ہو جاؤ شہید ہو, بات شہادت کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ تمہارے اندر ایمان اور دین کی قبولیت کا مادہ کتنا ہے. تو ایمان پہ تولے جاتے مسائل کو, جذباتوں پر نہیں تولے جاتے. سرنگ سفران میں روتا رہا دیکھتا رہا, ایک وہ بھی وقت ہے, اور ایک وہ بھی وقت آیا کہ ابو جہل کا سینہ تھا اور سرنگ مسعود کا قدم تھا ان کے سینے کے اوپر جنگ بدر میں, یہ بھی وقت تھا. لیکن یہ وقت کب آیا؟ جب اللہ تعالی کی احکام کے مطابق عمل کیا, اپنے جذبات کو آگے نہیں آنے دیا کبھی. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, آیات, جو صحیح لفظ ہے آیات, کو جاننا جس سے ایمان بڑھتا ہے, ایمان میں مضبوطی حاصل ہوتی ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو سیرت جب پڑھتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ, کہ یہ جو معجزات اور آیات اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہیں جس سے یعنی کافر بھی حیران ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ کافروں کا کفر اور بڑھتا گیا لیکن مومنوں کا ایمان اور مضبوط ہوتا گیا. نمبر چھ, سیرت النبی پڑھنے سے کی اہمیت میں سے کیا بھی اہم بات ہے کہ ہمیں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. آج ہم غیر ذمہ دار کیوں ہیں؟ ہمارے بچے غیر ذمہ دار کیوں ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں, یہ فخر کافی ہمارے لیے, لیکن ہم غیر ذمہ دار کیوں ہیں؟ ذمہ داری کا کبھی احساس ہے ہمیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبوت ملی, اللہ کا حکم تھا یا ایوہ المدثر قم فانذر, زندگی ساری آرام کر کے ایک مرتبہ بھی نہیں سوئے. رات کو لمبی لمبی دیر تک ساتھ و قیام پڑھتے رہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو سوج جاتے. سوال کیا گیا, عرض کی گئی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے گئے, اتنی جد و جہد اتنی محنت آپ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر کرنے بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ کی اتنی فضل و کرم ہے میرے اوپر تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, تھوڑے سے پاؤں سوج جاتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ذمہ داری, ایک مشن ہے, ایک کام کرنا ہے. ہماری زندگی کتنی, کون سی ہماری زندگی میں اہمیت والی چیزیں ہیں جس کی ہم نے ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے؟ میری زندگی کیا ذمہ داری ہے؟ صرف جاب ہے, بچے ہیں, ان کو پالنا ہے, کام کرنا ہے, ان کے لیے اچھا گھر, اچھا لباس, اچھی چیزیں لا کے دینی, یہ ذمہ داری ہے میری؟ کچھ یا کچھ اور بھی ہے اسے بڑھ کر؟ کیا اللہ کے پیارے پیارے سارے گھر نہیں تھا؟ کوئی گھر نہیں تھا کیا ان کا؟ ایک نہیں, نو بیویاں تھیں اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور سات حجرے ایک کے قریب تھے. کتنی بڑے محل بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں, اپنے جوتا بھی اسی کمرے میں رہتے جہاں پر سوتے ہیں, اسی کمرے میں کچن بھی ہے, اسی کمرے میں ڈائننگ روم بھی ہے, وہی کمرہ بیڈ روم بھی ہے, وہی کم. آج ہمارے گھر دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا گھر بڑے نہ بنائے, میں یہ کہہ رہا ہوں گھر اگر بڑا بھی ہے اپنے دل بھی بڑے کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا سیکھے. ذمہ داری, یہ دین جو ہے ہم تک کیسے پہنچائے. انڈیا پاکستان میں ہندو تھے, بدھ کے پجاری تھے. اگر یہ ذمہ داری اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ اٹھاتے اور صحابہ کرام کے ذمہ نہ لگاتے تو آج مشرق سے مغرب تک یہ اسلام کیسے پہنچتا ہے؟ تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے یہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. یہ اہمیت ہے سیرت کی کہ ہم ذمہ داری کا ہمیں احساس ہو, ہمارے بچوں کو بھی ذمہ داری کا احساس. آج بچے دو سال کا بھی بچہ ہے, بیس سال کا بھی آج تک بچہ ہے, پچاس سال کا بھی کہتے ہیں ابھی اس کو سمجھ آئے گی, کب سمجھ آئے گی اس کو؟ بچہ ہی بچہ ہے بچہ ہی، بس اب بوڑھے مر گئے تو جوان کب ہوا، عقل والا کب ہوا؟ تو یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ غیر ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہمیں کیا ذمہ داری ہوتی کیا ہے؟ نمبر سات، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس سیرت سے عبرت لی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عبرت لی جائے، اور جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبرت لی وہ کامیاب ضرور ہوا. نمبر آٹھ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے پیغام موجود ہیں، اور یہ وہ پیغام ہے جو ہم جاننا چاہیں گے انشاءاللہ اپنے دروس میں، ہر درس کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ، کبھی دس کبھی پانچ کبھی بیس، جتنے بھی ہمیں وقت ملے گا جو واقعہ بیان کریں گے سیرت میں سے، انشاءاللہ اس میں سے ہم پیغام حاصل کریں گے. اور ان پیغاموں کو جاننا جو بہت ضروری ہے، جن کا تعلق عقائد، ایمانیات، احکام و مسائل سب سے ہوگا انشاءاللہ. نمبر نو، بچوں کی تربیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کرنا. جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ علم ہوتا ہے، اپنے گھر میں جا کے ہم یہ دروس پڑھیں گے، سمجھائیں گے، سنائیں گے، تو محبت بڑھتی ہے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا گھرانہ ہم قائم کر سکتے ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بھی عمل کر سکے گا. لیکن جب تک آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، یہ دین کون لے کے آئے، ہمارے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت تھی، ان کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں ہم، جب میں نہیں جاؤں گا پھر میرے بچے کیا جانیں گے؟ اسکول میں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، دو چار سبق سے کام نہیں بنتا. میں ڈاکٹر بنا ہوں، دو چار سبق سے ڈاکٹر نہیں بنا ہوں میں، پہلے اس ڈاکٹری کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی، پھر جا کے میں بنا ہوں. کیونکہ بارہ بارہ گھنٹے، دس دس گھنٹے پڑھنا آسان بات نہیں ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہوگا، اور اس لیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور اپنے بچوں کے دل میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک بیج بوئیں، اور جس نے بھی یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی خالصتاً اللہ کے لیے، غلو جب اللہ کے لیے بات کریں پھر غلو کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں آپ کسی چیز سے، پھر حد سے نہیں گزر سکتے آپ. جب اللہ کے لیے آپ، کوئی بھی شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھاتے سناتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی آیات پڑھاتے اور سناتے تھے. نمبر دس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت اور تعلیم میں ایک بنیاد اور اصل بنانا ہے. تربیت اور تعلیم، آج ہمارے پاس ماشاءاللہ علم کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ڈاکٹرز، انجینئرز، ایم بی ایز، آئی ٹی ایز وغیرہ بڑے بڑے پوسٹوں میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں الحمدللہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کتنی ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں؟ ہر ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا، ہر انجینئر بھی اچھا نہیں ہوتا، تو اچھے برے کے معیار کیا ہے؟ کون سے ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے، کون انجینئر اچھا ہوتا ہے؟ بنیاد معیار ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. آج یہی پڑھے لکھے لوگ کرپشن کیوں کر رہے ہیں، جھوٹ یہ بولتے، فریب یہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے جو اصل بنیادی معیار تھا تربیت کا، تعلیم کا، وہ اس کی اہمیت ذہن میں نہ کبھی آئی کسی کے، اور نہ کسی نے بچوں کو یا اپنے تعلیمی اداروں میں اس کو کبھی اصول سمجھ کے اس کی بنیاد پر تربیت کی یا تعلیم کی. اور یہ تربیت و تعلیم چاہے اخلاق ہو، یعنی صرف دین کی بات نہیں کر رہے ہم کہ نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، نہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنانا چاہتے ہیں اپنے دین میں بھی اور دنیاوی امور میں بھی. ہمارے اخلاق، ہماری سیاست، ہمارے اقتصاد، اکانومی، ہماری جتنے بھی مسائل ہیں سارے ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ کے انشاءاللہ اپنائیں گے. تیسرے نمبر پہ، ان دروس سے مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں ان دروس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے، ایک بنیادی بات سمجھ لیں، کہ میں آپ کو قصہ سناؤں قصے کی صورت میں اور دو آنسو بہ جائیں، دل تھوڑا سا نرم ہو، پھر جو ہم باہر اس دروازے سے نکلیں سب کچھ بھول جائیں، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی دھوکہ، وہی سود خوری، وہی گالی گلوچ، وہی غیبت، وہی چغل خوری. نہیں، اگر آنسو بہانے ہیں دروس سننے کے بعد تو آنکھوں کے نہیں، دل سے آنسو بہائیں. یہ علمی دروس ہیں، یہ قصے کہانیاں بیان نہیں کروں گا میں یہاں پہ، اگرچہ بعض قصے ظاہر سیرت کی بات قصے تو آئیں گے، لیکن میرا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پہ ہم متاثر ہوں، وقتی طور پہ دو آنسو بہائیں باہر گئے جائیں. نہیں، یہاں پر آنسو بہیں یا نہ بہیں آپ کے، لیکن باہر جا کے آپ کے اثر ہونا چاہیے کہ آج میں نے سمجھا کیا، میں نے سنا کیا ہے، اس قصے سے، اس واقعے سے مجھے کیا پیغام ملے ہیں، اور میں ان پیغامات پہ عمل کیسے کر سکتا ہوں، کیسے ممکن ہے. 10 پیغاموں سے چلو اس آج کے درس میں 10 پیغام ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا، چلو 2 پہ عمل کرتا ہوں میں، 10 میں سے 2 پر نہیں کر سکتے ہم عمل. دیکھیں بات ہوئی ہے نا، اپنے ہم سوال کرتے ہیں، 10 پیغام تھے اس واقعے سے سیرت میں سے، 10 میں سے 2 پر نہیں عمل کر سکتا میں. ہر درس میں آپ 2-2 پہ عمل کریں، 50 درس کے بعد آپ 100 پہ عمل کرنے والے ہوں گے. وہ میرا ایمان ہے جو سیرت میں سے 100 پیغام پر عمل کرنے والا بن جائے نا، انشاءاللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. تو اہم جو مقصد ہے دروس کی، نمبر 1 کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا، میں خود پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ ٹیچر از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ. میں خود سمجھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو پڑھا کے میں اپنا ایمان، اپنا علم مزید اپنے علم کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں، اور ایمان میں خود مضبوطی حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ثابت قدم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو سیرت النبی کو پڑھنے اور سمجھنے کا ایک آسان طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے چھوٹے بڑے اور عالم جاہل سب سمجھنے کے لیے، انشاءاللہ سب کے لیے آسانی ہو. نمبر 2، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں گاڑنا. جس میں نے کہا محبت ایمان ہے، آپ سے محبت ایمان ہے، اور یہ محبت کیسے ہم کسی کے دل تک ہم پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ محبت دل سے کی جاتی ہے، نہ کان کا کام ہے، نہ آنکھ کا کام ہے، نہ ہاتھ کا کام ہے، محبت دل سے کی جاتی ہے. تو دل کی بات دل تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جگہ کر جائے. نمبر 3، اپنے سلوک، اپنے اخلاق کو تبدیل کرنا، یہ مقصد ہے. دیکھیں ہمارے بعض لوگ نماز ماشاءاللہ بڑے پرفیکٹ طریقے سے پڑھتے ہیں، بہترین طریقے سے نماز نبوی کو ماشاءاللہ رٹا لگائے، کتابیں پڑھی ہوئی اور بہترین طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اور پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو ہی باہر نکلتے ہیں ان کے اخلاق اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر والے ان سے تنگ ہیں. تو کیا فائدہ ملا ایسے شخص کو اس نماز سے جو نماز اسے اس کے اخلاق کو درست نہ کر سکے؟ میں صرف گالی گلوچ کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں، اے فلان، اے اپنے گھر میں، اب دوسروں کی بات چھوڑیں آپ، ہمارا اپنے گھر میں کیا کردار ہے؟ یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ، انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑھیا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو صلاۃ القیام پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، روزہ رکھنے والی ہے، لیکن اب لیکن میں گڑبڑ ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. ارے جس کی نماز اور روزہ اس کو راہ راست پر، ہدایت کے راستے پر نہ لے کے آ سکے، تو پھر کیا چیز، کس چیز سے وہ راہ راست پہ آ سکتی ہے؟ جس کی نماز اور روزے اخلاق کو اچھا نہ کر سکے، جس کے پڑوسی اس کے اپنے اخلاق اور کردار سے تنگ ہے، اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ تم اپنے اخلاق اور اپنے سلوک، اپنی تربیت، اپنے بچوں سے پہلے اپنے اخلاق، اپنے سلوک، اپنی تربیت ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہ داڑھی سفید ہو گئی ہے، ارے ہم تو غلطی کرتے نہیں، ہم خطا کے پتلے، ہم سب غلطی کرنے والے ہیں. میں اپنی بات کروں، میں غلطی کرنے والا ہوں، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جو بہت سے غلطیاں ہوئی اب کب تک ہوگی؟ اب داڑھی سفید اب تک ابھی بھی غلطیاں ہوتی رہیں گی، جو ابھی تک غلط ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں میں. اور ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ ارے کون سی غلطیاں میں کر رہا ہوں، کہیں شیطان کے بہکاؤ میں کبھی نہ آنا. ارے تمہاری جیسے تو کوئی نہیں، تم تو 5 منٹ نماز پڑھتے ہو، تم لوگوں کو درس دیتے ہو، تم رات کو قیام بھی کرتے ہو، تم یہ بھی کرتے ہو وہ بھی کرتے ہو، بھی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا. واللہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر برسائی ہے، اگر زندگی ساری ایک سجدے میں بھی گزار دینا، ایک سجدے میں کچھ کھائے نہ پیئے، زندگی ساری ایک سجدے میں گزار دینا، تب بھی ایک نعمت کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. نمبر 4، مختلف واقعات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھیں گے، ان واقعات کو ہم پریکٹیکلی کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے نا. اب مثال کے طور پہ ایک شخص آیا جوان اور کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے زنا کو حلال کر دے. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی، جس طریقے سے اس کو سمجھایا، آخر یہی جوان کہتا ہے اللہ کی قسم اس ملاقات سے پہلے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات سے پہلے زنا سب سے پیاری چیز ہے، میں رہ نہیں سکتا تھا، اب میں اٹھ کے جا رہا ہوں، اب زنا سب سے بدترین چیز ہے میرے لیے. ایک ملاقات میں شاید 10 منٹ کی بھی نہ ہو، شاید اگر میرا بیٹا میرا بچہ میرے سامنے آ کے یوں کہے، یا میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، تو پریکٹیکلی میرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو سیرت کو پڑھیں گے، جو دروس سیرت میں موجود ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان پہ عمل کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ایک ہمارے لیے ایک بہترین واللہ بڑا خیر کا راستہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے لیے کھلے گا، اور بڑے بند دروازے کھلیں گے جو ہماری زندگی جو ابھی تک ہم نے دیکھے نہیں تھے، کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے ہم کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 5، ہم اپنی ان دروس سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور جو ساتھی یہاں پہ آتے ہیں حضرت سامعین، تو یہ پیغام پہنچ جائے، اپنے اخلاق اور سلوک اور اپنی تربیت اور اپنے اندر جو غلطیوں کو تبدیل کریں، اور ساتھ ساتھ والدین، خاص طور پہ حاضرین سامعین میں سے والدین اور جو معلمین ہیں، ٹیچر جو ہیں، وہ ضرور ان دروس سے استفادہ حاصل کریں. میرا مقصد یہ ہے ان دروس سے کہ خاص طور یہ جو طبقہ ہے والدین کا اور استادوں کا اور جو مشائخ درس دینے والے ہیں، کہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص یعنی توجہ دیں. اور صرف میرے دروس نہیں، تو شاید مختصر سے دروس ہو، میں کتابوں کا نام انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، کتابیں دیکھیں، کتابیں پڑھیں، ریسرچ کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے اندر ایک تڑپ دل کے اندر پیدا کریں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع کے تعلق سے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا، کیا طرز عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کیسے نمٹایا، تو سیرت سے ممکن ہے کہ ہم ان چیزوں کو جان لیں. تو خاص طور پہ جو والدین ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ اپنے گھر میں، بے شک اپنے گھر میں جہاں پہ درس سنا ہفتے کے بعد، یہی درس اپنے گھر میں سنا سکتے ہیں مختصر کر کے، واقعہ ہے اور قصے ویسے دل کو محبوب ہیں. چھوٹے بچوں سے شروع کرو، ارے میرا بچہ 5 سال کا ہے، ارے یہی تو بچے کہتے ہیں رات کو سٹوری سناؤ، ہم کبھی جھوٹے قصے سنا تھکتے نہیں ہم لوگ، اس سے بہتر کیا ہمیں قصے ملیں گے کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح جو قرآن اور حدیث ثابت ہے وہ قصے سنا اپنے بچوں کو، تاکہ ہمارے بچوں کے دل جو ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے دل جو ہیں وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے، قرآن مجید سے، اسے حدیث سے، اور سلف کے صالحین کے راستے سے ہمارے دل جو ہیں وہ جڑ جائیں. نمبر 6، انشاءاللہ ان دروس میں یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ جو صحیح اور ضعیف ہیں ان کو الگ الگ کرنا، اور بعض جو ضعیف چیزیں ہیں ان کو بھی الگ نمایاں کر کے بتانا کہ یہ قصہ جو تھا یہ واقعہ ضعیف تھا، اور بعض کتابوں میں یہ موجود ہے جو صحیح نہیں ہے. نمبر 7، پڑھنے کے لیے دل میں تڑپ پیدا کرنا کہ ہم نے کچھ پڑھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، اور سیرت کے دروس کیونکہ ایک قصے کی شکل میں ہوں گے، ویسے دل کرتے ایسی چیزیں سننے کو. تو میں چاہتا ہوں کہ جو تاریخ اسلام ہے، صرف آپ وسلم کی سیرت تک نہیں آگے بھی صحابہ کرام کی جو سیرت ہے پھر خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ ہماری تاریخ اسلام جو ہے ان پر بھی ہم تھوڑا سا اگر جدوجہد کریں اور تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی تاریخ سے بھی ہم اگر واقف ہو جائیں. ہم ایسی قوم ہیں جو دوسروں قوموں کی تاریخ بہترین طریقے سے جانتے ہیں اور اپنی جو صحیح تاریخ ہے اس سے ہم ناواقف ہیں. کیا خیال ہے؟ بس غلط ہے یہ. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں امریکہ کیسے ایجاد ہوا، امریکہ کیسے بنا، اور جنرل نالج میں جس کو نہیں آتا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے امتحانوں میں فیل کر دیا جاتا ہے. لیکن اپنی سیرت، اپنی تاریخ، ہم کون ہیں میرے بھائی؟ جو قوم اپنی تاریخ سے غافل ہوتی ہے اس قوم کا وجود مٹ جاتا ہے. ہماری پہچان ہماری تاریخ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کی گئی ہے. ہمارا تو یہ حال ہے، اگر حفاظت نہ ہوتی قرآن مجید کی، آج موجود نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ موجود بھی نہ ہوتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اہم مقاصد تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا اور پڑھانے کے. میرا منہج کیا رہے گا، میں یہ دروس کیسے بیان کروں گا، یاد رکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے دین ہے، شریعت ہے، منہج ہے، تاریخ ہے، اخلاق ہے، اور شرف ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں. اور یہ بات جب ایسے ہوتی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے دل جڑے ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیسے کرتے ہیں، لیکن محبت سب کرتے ہیں، بدعتیں بھی محبت ہی کرتا ہے، یہ حقیقت ہے. یہ الگ بات ہے اس کو پتہ نہیں محبت کیسے کی جاتی ہے اور حد سے گزر جاتا ہے، غلوق کے دائرے میں جا کے گھس جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ محبت کرنے والا سب ہے. لیکن محبت کیسے کی جاتی ہے یہ سوال ہے، اور ہر محبت صحیح محبت نہیں ہوتی. اور ایک قاعدہ ہے، جو چیز حد سے گزر جاتی ہے وہ اس کے ضد میں ہو جاتی ہے. تو میرا منہج، اور میں یہ بات کر رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوانح حیات ہے، جو سیرت ہے، اس پر کتابیں بھی بہت ساری لکھی گئی ہیں. سچ بات ہے، مختلف ادوار میں کتابیں موجود ہیں اور مختلف لوگوں نے، بعض لوگوں نے بڑی کتابیں، بعض لوگوں نے چھوٹی، بعض لوگوں نے یعنی نثر کی صورت میں، بعض لوگوں نے شعر کی صورت، مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی جو ہے، سیرت جو ہے، الحمد للہ محفوظ موجود ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان میں کیا سب کچھ لکھا، جو کچھ بھی سارا صحیح ہے؟ نہیں. تو میرا منہج انشاءاللہ یہ رہے گا کہ میں اہل الحدیث السلف الصالحین کے منہج کے اتباع کرتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس جو ہیں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ، جس میں بنیادی طور پر قرآن مجید کی آیات نمبر ایک، الحدیث الصحیحہ نمبر دو، صحیح حدیث انشاءاللہ کوشش کروں ریفرنس کے ساتھ بیان کروں انشاءاللہ، نمبر تین صحابہ کرام کے اقوال اور سلف صالحین کے اقوال سے جو سیرت ہمیں ملتی ہے تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں، میں ان کو انشاءاللہ الگ کر کے ان کی بنیاد پر انشاءاللہ بیان کروں گا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، پاک سیرت، طیب سیرت جو ہے وہ ان ضعیف حدیث اور من گھڑت روایت سے پاک اور طیب ہو جائے، تاکہ ہم جو چیز سیکھیں اور سمجھیں وہ بالکل پاک ہو، جیسے ہم پاک پانی پیتے ہیں اور پاک چیز کھاتے ہیں، طیبات کا ہم اہتمام کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم یہ پاک دین بھی اور طیب دین اور شریعت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے حد الامکان. میں بشر ہوں اور نقائص میں اندر موجود ہیں، میں کوشش کو حد الامکان انشاءاللہ کہ ضعیف روایت سے اور ان چیزوں سے بچوں. اگر کبھی کوئی غلطی بھی ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا میرے اوپر. اور میں یہ بھی کوشش، میرا منہج یہ رہے گا انشاءاللہ کہ میں واقعہ بیان کروں گا، آیات، احادیث، یا سلف کے اقوال، یا کوئی مشہور واقعہ جو جس کا ضعف یعنی معروف نہ ہو، اگر ضعف معروف ہے اس کا تو پھر اس کو بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ. میں اگر ایسی بات ہے کہ یعنی جس کا وف یا جس کے خلاف کسی نے کوئی کلام نہیں کیا وہ ایسا واقعہ ہے، وہ واقعہ پہلے پیش کروں گا، بیان کروں گا، اس کے بعد مختصر تشریح کر کے اس کے تعلق سے اہم باتیں، اس کے جو اہم پیغام ہے، میرا اکثر مقصد منہج اور مقصد ان دروس کا، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ وسلم پیغمبر ہیں، قرآن مجید سے حدیث پیغام ہے، یہ پیغام وسلم کی سیرت سے ہمیں ملیں گے، اصل پیغام ہمیں اس واقعے سے کیا ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان پیغاموں کو انشاءاللہ ہم جانیں گے اور دیکھیں گے، وہ کوشش کریں گے سمجھنے کی، اور میں کوشش کروں گا کہ درس جو ہے وہ 40 منٹ سے زیادہ نہ ہو، یعنی آدھا گھنٹہ 40 منٹ یا 45 منٹ تک ہو، زیادہ نہ ہو، اور دو قسم کے سکول موجود ہیں جنہوں نے سیرت پر بات کی، ایک ہے اہل الاثر، جو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ الحدیث کا راستہ ہے جو دل کے مطابق بات، دوسرے وہ ہے جو تاریخی باتیں کرتے ہیں اور ہر بات کو لے لیتے ہیں، دلیل مل گئے تو مل گئے، نہیں ملے تو نہیں ملی، جو جس میں رائے شامل ہوتی ہے اکثر اور قصے کہانیاں ہوتے ہیں، میں اس دوسرے راستے کو اگر یہ سننے والے کو اچھا لگتا ہے یہ راستہ نہیں اپنائیں، وہ نہیں اپناؤں گا میں، راستہ وہ اپناؤں گا جس میں انشاءاللہ خیر ہو اور جس میں انشاءاللہ آسانی سے اور پاک اور طیب بات جو ہے وہ میں پہنچا سکوں. نمبر 5، بعض اہم اعتبارات جو سیرت کے تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ سیرت کے تعلق سے، جس میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض ضعیف اور من گھڑت واقعات بھی موجود ہیں جن کو یعنی سیرت میں شامل کر دیا گیا، تو ہم مختلف کتابوں میں، میں بے ریفرنس بیان کروں گا انشاءاللہ، ان کتابوں میں بعض علماء نے پوری سند بیان کر دی ہے، تو پھر پریشان نہ ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جب ضعیف واقع تو اس کو بیان کیوں کیا اس بڑے عالم نے، اتنا بڑا نام ہے عالم کے، اس کو بیان کیوں کیا ہے؟ ایک قاعدہ ہے، من اسند فقد برأ ذمته، جس سند بیان کر دی ہے اس کے ذمہ، وہ بری ذمہ ہو گیا ہے. اب سند خود دیکھیں، علماء آئیں گے میرے بعد، سند کو دیکھیں گے اور خود فیصلہ کریں گے کہ یہ صحیح ہے واقعہ یا غلط واقعہ ہے یا ضعیف ہے، اور جو بغیر سند کے بات ہوئی وہاں پر مسئلہ ہوتا ہے، جو بغیر سند کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اعتبار دیکھنا ضروری ہے کہ یہ واقعہ جو ہے صحیح یا ضعیف ہے، یہ جاننا ضروری ہے. نمبر 2، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بعض ایسے الفاظ بعض کتابوں میں بعض علماء نے لکھے ہیں، جو سیرت النبی کتاب پڑھنا چاہتے ہوں گے، ان دو چیزوں کو ذرا اہمیت سے سمجھ لیں آپ، کہ ہر کتاب میں سارے واقعے صحیح نہیں ہوتے. دوسری اہم بات جو یہ اعتبار دوسرا ہے کہ بعض لوگ لکھتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین، یہ صحیح ہے صحیح بخاری مسلم دونوں کی شرطوں پر، یا کہتے ہیں رجال ہو ثقات، یا کہتے ہیں رجال و رجال الصحیح، صحیح بخاری کے رجال یعنی راوی سارے صحیح بخاری کے ہیں. لازم نہیں ہے کہ روایت یہ واقعہ صحیح ہو، لازم نہیں ہے. مثال کے طور پر رجال رجال الصحیح یہ لفظ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سند ہے ساری یہ صحیح بخاری کے رجال یعنی صحیح بخاری ان سب کو ثقہ سمجھا ہے اور ان کی روایت اپنی کتاب میں لکھی صحیح بخاری میں، لیکن یہ روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ روایت یہ واقعہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، لیکن یہ جو نام ہے سند کے یہ سارے صحیح بخاری کے راوی ہیں یا سارے ثقات راوی ہیں، رجال و ثقات جیسے دوسرا قول ہے. تو کوئی جانتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ روایت ضعیف ہو اس کے باوجود بھی سارے ثقات ہیں؟ نہیں ایسے نہیں، وہ تو ٹھیک ہے لیکن سند تو ٹھیک ہے کہ اس میں یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ رجال رجال الصحیح یہ کافی نہیں ہے کہ صحیح ہے جب تک کہ ان کے بارے میں یہ جانا نہ جائے اور سند کو نہ دیکھا جائے. بعض اوقات ایک مدلس راوی ہے، ثقہ ہے لیکن ہے مدلس اور عن سے روایت کرتا ہے، روایت ضعیف ہے کہ نہیں ضعیف، اس نے حدثنا سمعنا نہیں کہا، براہ راست سننے کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا. تو رجال تو صحیح ہیں لیکن روایت صحیح نہیں ہے، سند کی بات، سند صحیح نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کا ذرا خیال رکھا کریں. بعض لوگ جو ہیں علم کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں سارے اور یہ واقعہ صحیح ہے، اور حقیقت واقعہ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. اور جب بھی کوئی بات آپ نے اگر تیسرا اعتبار، جب بھی کوئی بات آپ نے بیان کرنی جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو صحیح یا ضعیف ہے، آپ کہے رویہ، کہا گیا، جزم کے ساتھ نہ کہیں کہ یہ صحیح واقعہ ہے. کوئی بھی حدیث بیان کرتے ہیں اور اگر ضعیف ہے آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے ضعف کا یعنی ضعیف روایت ہے تو آپ رویہ کہیں جب تک کہ آپ اس کے جزم نہیں کیا اس کو بیان نہ کریں. یا بعض کو پڑھتے ہیں رویہ, رویہ کا مطلب ہے بیان کیا گیا روایت کیا گیا. اب کس نے کیا یہ نہیں جانتے. یہ لفظ اس لفظ کا معنی ہے کہ روایت جو ہے اس میں ضعف پایا جاتا ہے. بعض اہم مراجع اور ریفرنسز جس میں ہم سیرت کو بیان کریں گے انشاءاللہ. نمبر ایک, قرآن مجید اور صحیح احادیث, تو یہ تو مسلمات میں سے ہے. اس سلف کے اقوال جو یعنی تفسیر کی کتابوں میں ابن طبری اور جو ابن کثیر میں اور دیگر تفسیر کی کتابیں معتبر کتابیں ان سے. تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ السیرہ النبویہ, جو کتابیں میں ذکر کروں گا میں, ابن ہشام کی سیرہ نبویہ, سیرت ابن ہشام, ابن ہشام کی وفات جو ہے سن 218 میں ہوئی, اور یہ ابن اسحاق کی سیرت کا اختصار ہے. ابن اسحاق کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی, اور یہ میرے خیال سب سے بڑی تالیف ہے جسے اکثر لوگوں نے استفادہ حاصل کیا. سب سے پرانی تصنیف ہے یہ, یعنی ابن اسحاق نے سب سے پہلے لکھی, پھر ابن ہشام نے اس کی جو ہے اختصار کیا, اور اکثر علماء انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. نمبر دو, زاد المعاد فی حدی خیر العباد, یہ ابن قیم جوزیہ نے لکھی ہے جس میں بہت سارے واقعات جو ضعیف ان کو بھی نمایاں کیا گیا ہے, اور بڑی علمی باتیں ہیں اور بڑی یعنی فوائد آپ کو مل سکتے ہیں, پیغامات مل سکتے ہیں. نمبر تین, البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی, اچھا ابن قیم کی وفات سن 751 ہجری میں ہوئی, بدایہ والنہایہ ابن کثیر ان کی وفات سن 774 ہجری میں ہوئی. یہ عام تاریخ انہیں لکھی ہے, پوری تاریخ لکھی ہے بدایہ والنہایہ میں ابتدا سے لے کے انتہا تک, اور بہت سارے جگہوں پر بلکہ اس تاریخ میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ہے, جس میں بہت سارے روایات ضعیف بھی ہیں صحیح بھی ہیں مختلف ہیں. اور اللہ کا شکر ہے آج کل کے زمانے میں تحقیق شدہ نسخے آ چکے ہیں, تو آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا. کتاب لیں اور آپ دیکھیں تحقیق نیچے حاشیے فٹ نوٹ میں دیکھیں صحیح یا ضعیف ہے, کس نے روایت کیا ہے. اب تو علم بہت ہی آسان ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. نمبر چار, فتح الباری شرح صحیح البخاری ابن حجر اسقلانی کی معروف تصنیف, ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی وفات سن 852 ہجری میں ہوئی, 852 میں تقریباً. یہ پرانی جو کتابیں ہیں ان سے, اور جو آج کل کے دور میں بعض کتابیں موجود ہیں, الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمن بارفوری رحمۃ اللہ علیہ کی معروف تالیف تصنیف ہے, مختصر سی لیکن بڑی پیاری ہے الحمدللہ, اردو انگلش اور عربی میں موجود ہے. اور ان میں السیرۃ النبویہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ, ان کی مختصر سی سیرت کی کتاب, ان میں بھی بڑے اچھے پیغام ہیں. نمبر تین, السیرۃ النبویہ الصحیحہ, یہ شیخ اکرم ضیاء العمری ہیں, یہ محدثین کا منہج جو اختیار کیا گیا ہے اس کتاب میں, اور سیرت کے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے, اور بہت سے موضوعات منکرات اور جو ضعیف رہتے ان کو الگ کر دیا گیا ہے. نمبر چار, السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ, یہ سب عربی کتابیں ہیں, یہ شیخ مہدی رزق اللہ ہے, انہوں نے اس کے مصنف ہیں, جن میں روایات کی اسانید پر بھی بات کی گئی ہے. اور الفصول من سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں بھول گیا تھا, یہ بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ایک ایک فصل میں ایک ایک واقعہ انہوں نے الگ سے بیان کیا ہے. آخر میں چند اہم مصطلحات, اچھا چند اہم مصطلحات جو ہیں سیرت کے تعلق سے جو ہم پڑھیں گے آگے, تاکہ ہمیں پہلے سے پتہ ہو کون سی چیزیں ہیں. ایک لفظ ہے الدلائل النبویہ. دلائل نبویہ جو کتابیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات و معجزات کا ذکر ہے, اور سب سے زیادہ معروف کتاب ہے دلائل النبوہ للبیہقی, امام بیہقی کی, جن کی وفات 458 ہجری میں ہوئی. امام بیہقی کی یہ معروف کتاب ہے دلائل النبوہ, اور دلائل النبوہ میں کافی روایات جو ہیں ضعیف بھی ہیں, تو اس لیے تحقیق شدہ نسخہ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ لے, ورنہ ایسے اس کو نہ پڑھیں. دلائل النبوہ کتاب کے اندر آپ کو معجزات ملیں گے. الشمائل النبویہ کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقیہ اور خلقیہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کیسے تھا, یہ آپ کو شمائل کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. اور جو اہم کتابیں شمائل پہ لکھی گئی ہیں, امام ترمذی کی بڑی پیاری کتاب ہے الشمائل المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام ترمذی کی وفات 279 ہجری 279 میں, اور کتاب الشفاء بتاریخ حقوق المصطفیٰ امام قاضی عیاض کی وفات 544 ہجری میں ہوئی, اور اس کے اندر بھی بہت سے روایت. امام ترمذی کی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے, بہت کم ضعیف روایت ہے لیکن اکثر بالکل صحیح ہیں, لیکن جو کتاب الشفاء قاضی عیاض کی اس میں ضعیف روایت ہیں. برحال کوئی بھی آپ کتاب لیں تو تحقیق شدہ نسخہ جو ہے اس کو لینا. اور بدایہ النہایہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے کافی باتیں کی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. تیسرا ایک لفظ ہے الخصائص المحمدیہ, خصائص الکبریٰ امام سیوطی کی, یہ فن 911 ہجری میں ہوئی, ان کی معروف کتاب ہے الخصائص الکبریٰ. اور یہ خصائص کا معنی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے تبع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت امت کی خصوصیت ہے. تو خصائص الکبریٰ میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. المغازی کا لفظ آپ ہم بیان کر پڑھتے ہوں کتاب المغازی, یعنی یہ وہ جنگی دستے ہیں, لشکر ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے. سریہ اور غزوہ میں جو فرق ہے, غزوہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگی دستے میں شامل ہوتے جسے غزوہ کہا جاتا ہے, اور سریہ یہ وہ جنگی دستہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے لیکن کسی اور صحابی کو جو ہے لیڈر بنا دیتے ہیں. البعثہ, بعثت کا معنی ہے, مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا زمانہ. بعثہ یعنی نزول الوحی اور دعوت اور تبلیغ کی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ 610 ہجری میں ہوا, سوری 610 میلادی میں, عیسوی میں, 610 عیسوی میں ہوا. ہجرت کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مکہ سے مدینہ کی طرف, یہ 622 ہجری میں ہوا. مکی دور, سوری 622 عیسوی, اچھا مکی دور یہ وہ دور ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں گزارے. مدنی دور یہ وہ دور ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں گزارے وفات تک, وہ تقریباً 10 سال کا یہ دور ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی اور حیات ہے وہ 23 سالہ ہے, جس میں یہ پورا قرآن مجید نازل ہوا اور ہمیں یہ عظیم دین ملا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین اور منہج کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد اللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.